कैसे फरहान भाई, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी?
अल्हम्दुलिल्लाह से भाई, आप सुनाए आपकी तबीयत कैसी है?
बस शुक्र है। कैसा गुजरा रमजान? नमाज, रोजे, तरावी वगैरह सब?
अल्हम्दुलिल्लाह से भाई, रमजान बस देखते रमजान के आखिरी रोजे आ गए। ये कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी तब सबकी दुआओं को हमारी इबादतों को कबूल फरमाए।
और सुनाए
कैसी तैयारी चल रही है फरहान भाई?
जी जी आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए आपकी तैयारी सब हो गई, ईद की, फैमिली की, बच्चों की?
अल्हम्दुलिल्लाह। और फरहान भाई दुआ में खास याद रखिएगा।
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर आपके लिए दुआ करेंगे।
और आसिफ भाई आप खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है।
आपकी नमाज रोजा सब
अल्लाह का करम है, बड़ा अल्लाह का करम है।
कहाँ पढ़ने तरावी? माशाल्लाह आप
अपने इलाके की मस्जिद में ही पढ़ रहे हैं?
जमा पढ़ने?
जी जी अल्लाह पाक, अल्लाह कबूल फरमाए। आप दुआ करें
अल्लाह पाक हम सबकी नमाजों को तरावी को कबूल शर्त नसीब।
आमीन।
ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे इस बार आप?
फैजान मदीना करीब है, फैजान मदीना में ईद की नमाज पढ़ेंगे।
अच्छा माशाल्लाह, वहाँ पढ़ेंगे।
जी जी।
और फरहान भाई आप कहाँ पढ़ेंगे?
इंशाल्लाह फैजान मदीना में इंशाल्लाह ईद की नमाज
पढ़ेंगे। आप भी फैजान मदीना में इंशाल्लाह पढ़ेंगे?
इंशाल्लाह।
तो चले हम भी आपके साथ फैजान मदीना चलेंगे। फैजान मदीना तो जाएंगे सर, में एक बार समझ नहीं आती है मुझे, तकबीर चार होती हैं और किस तरीके से पढ़ी जाए, तो ये किससे हम शरई रहनुमाई हासिल करें?
और ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि फितरा किस तरह अदा किया जाए। अब खजूर के हिसाब से अदा किया जाए या किशमिश के हिसाब से अदा किया जाए या गंदम के हिसाब से, इसमें भी कन्फ्यूजन काफी रहती है।
आप दोनों दोस्त परेशान ना हो बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अब्दुल हबीब भाई को अपने घर आने की दावत दी है।
कौन से हबीब भाई?
ये हमारे रुकने शूरा दावत इस्लामी के अब्दुल हबीब बता रही
आने वाले।
अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह,
उन्हीं की जबानी इंशाल्लाह सुनेंगे, उन्हीं से अपने शरीफ मसाइल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वो सारी चीजें इंशाल्लाह फितरे के हवाले से, हमारी नमाज के हवाले से इंशाल्लाह हमें गाइड करेंगे। बस अभी इंशाल्लाह आते ही होंगे।
हाँ तो बस जब तक वो आएंगे नहीं, जब तक हम इधर बैठेंगे नहीं
इंशाल्लाह,
वो आएंगे और उनसे शरई रहनुमाई लेकर ही जाएंगे।
जरूर जरूर।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
कैसे हैं फरहान भाई? ठीक है।
सभी भाई अस्सलामुअलैकुम
तबीयत ठीक है आपकी?
माशाल्लाह। और ठीक है फरहान भाई, खैरियत से?
माशाल्लाह माशाल्लाह। यूसुफ भाई हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह मजलिस ताजरान में। फरहान भाई हमारे पड़ोसी हैं, आज उन्होंने बुलाया हमें माशाल्लाह। आसिफ भाई भी हमारे पड़ोसी हैं, आज ये पता चला ये भी आसिफ भाई हैं माशाल्लाह। तो दो दो आसिफ भाई हो गए माशाल्लाह। और ठीक है आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
आपसे मुसाफा करके बहुत खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे गले लगकर भी बहुत सुकून मिला।
ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, लेकिन मैं आज आपको, आपने बात की है ना खुशी की, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को भी बताऊं कि एक ऐसा मौका भी आ सकता है अगर हम कोशिश करें कि हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम से कयामत के दिन मुसाफा करने का मौका मिल सकता है। कैसी अजीब बात है ना, है कितनी खुशी की बात है। अब आप जरा सोचें ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो शाफ़े रोजे महशर हैं, अगर उनसे किसी को कयामत में मुलाकात का मौका मिल गया तो वो तो वारे नहीं आ रहे हो ना। सुभान अल्लाह। और बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान। हाँ बहुत ज्यादा अमल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इतने करीम है कि थोड़े अमल पर इतनी प्यारी प्यारी बिशारतें में अता फरमाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है, हदीस का खुलासा है, मजमून ये है कि जो कोई शख्स मेरा उम्मती दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, मैं उससे बरोज़े कयामत मुसाफा करूंगा।
माशाल्लाह।
अब आप सोचे आज दुनिया के किसी बड़े आदमी से मुलाकात हो जाए, बंदा दुनिया को बताता है मैं उससे मिलके आया हूँ, मैं उससे मिला हूँ, बल्कि उसके साथ पिक्चर खिंचवा के रखता है। जरा गौर करो ना, कयामत के दिन जिसकी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई उसका तो काम ही बन जाएगा ना, तो फिर क्यों ना दुरूद पाक की कसर।
कितना लगना है इसमें?
हाँ आप जरा गौर करें,
दो चार पाँच दस मिनट लगे,
पाँच पचास दुरूद पाक में तो 5 मिनट ही लगने हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद पाक है। तो चले आज अपनी मुलाकात की जो इफ्तिताह हुई है, पहली नीयत ये करते हैं कि रोजाना इंशाल्लाह कसरत से दुरूद पाक।
इंशाल्लाह।
कुछ डिस्कशन हो रही थी आप लोगों की, मेरा ख्याल है
अब्दुल हबीब भाई हम यही अभी आप ही का तस्करा कर रहे थे। अच्छा। यासिफ भाई, यासिफ भाई किसी शरई मसलों के हवाले से परेशान हो रहे थे।
अरे क्यों परेशान हो गए भाई?
असल में अभी भाई मुझे कंफ्यूजन हर साल रहती है।
अरे क्या कंफ्यूजन रहती है?
कि नमाज के अंदर ही जो चार तकबीर होती हैं, چھ تکبیریں ہوتی ہیں. اس سلسلے میں ہر سال پریشان رہتا ہوں.
ارے تو پریشان کیوں رہتے ہیں؟
نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہے, کس طریقے سے تکبیر ہے, کیسے ہیں, کیا ہے.
نہیں نہیں انشاءاللہ.
مجھے بھی تھوڑی کنفیوژن تھی.
ارے جی جی جی.
فطرے کے حوالے سے کہ گندم کے حوالے, گندم کے اس سے فطرہ دیا جائے یا کشمش سے فطرہ دیا جائے یا کھجور کے حوالے سے فطرہ دیا جائے, کس طرح فطرہ دیا جائے؟
دیکھیے کنفیوژن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اصل میں علماء نے ماشاء اللہ اپنی کتابوں میں سب لکھ دیا ہے اور مدنی چینل پر تو آئے دن اس کی تفصیلات بھی بتائی جاتی ہیں. آپ بالکل نہ گھبرائیں, ہماری ملاقات ہو گئی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے فیضان رمضان, اس کے اندر ایک چیپٹر ہے اور وہ چیپٹر میں فیضان عید الفطر اس کا نام ہے. تو اس فیضان عید الفطر سے میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر بڑی پیاری پیاری باتیں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. تو عید کی نماز کا مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں, فطرے کا بھی بتا دیتے ہیں. کیا خیال ہے
عبدالحبیب بھائی؟ تو ایسا کریں نا, آپ جب ماشاء اللہ ہماری رہنمائی کے لیے یہاں تشریف فرما ہے تو ہمیں شروع سے لے کے چاند رات سے لے کے اس حوالے سے کوئی ایسی ہمیں نالج ہو جائے اس حوالے سے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں معلوم کر سکیں عید ہمیں کیسے گزارنی ہے.
دیکھیں یہ مجھے بہت اچھا لگا. ویسے نارملی جب دوست مل کر بیٹھتے ہیں نا تو وہ بہت ساری دیگر باتوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. عید پر بات تو کرتے ہیں لیکن کپڑے کون سے سلوائے, اچھا کدھر گھومنے پھرنے جانا ہے, معاذ اللہ کچھ لوگ گناہوں کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی الجھن بھی ہے تو کسی کی نماز کے حوالے سے ہے, فطرے کے حوالے سے. اور آپ نے تو چاند رات کی بات کی نا فرحان بھائی, دا موسٹ کروشل نائٹ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ رات ہے, لوگ اس رات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ایسا کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی کتاب جیسے میں نے کہا فیضان رمضان کا چیپٹر فیضان عید الفطر میں کھول لیتا ہوں اور آپ بھی بعد میں, ابھی تو میں انشاءاللہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں, پھر آپ اس کو انشاءاللہ خرید بھی لیجئے گا. اور یہ اتنا پیارا باب ہے, ہو سکے تو اس کو دوستوں کو گفٹ کے طور پر دیں. وہی آپ والی بات ہے, کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, اگر ان کے پاس یہ کتاب پہنچ جائے گی تو سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. ارے بھائی یہ مدنی منع کون آ رہے ہیں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ارے 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 ماشاء اللہ, گلے ملیں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالسمان. فرحان بھائی آپ کے بیٹے؟
جی عبدالحبیب بھائی میرا بیٹا ہے.
ارے ماشاء اللہ, اللہ خوش رکھے, سلامت رکھے. بیٹھ جائیں ابو کے پاس, بیٹھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں بھائی عبدالسبحان بھائی بھی اب غور سے سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا اب بات کرتے ہیں چاند رات کی. چاند رات لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ شاپنگ کی نائٹ ہے, چاند رات جو ہے وہ انجوائمنٹ کی نائٹ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے آصف بھائی کہ رمضان کی جو آخری روزہ ہے اس کی مغرب تک تو آپ کو مسجدیں فل نظر آئیں گی, جیسے ہی چاند نظر آیا اور اب عشاء کی نماز میں مسجد خالی ہو جاتی ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے, ذرا غور کریں کہ 30 دن تک شیطان بند رہا, ہم نمازیں پڑھتے رہے. جب شیطان چھوٹا تو معاذ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عادت کے ذریعے, اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے یہ میسج دے رہے ہیں کہ تو 30 دن بند رہا تھا, اب تیرے استقبال کے لیے ہم نکل کھڑے ہوں. یہ رات شاپنگ کے لیے, شاپنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے فرحان بھائی, بتانے کی ضرورت نہیں, کتنی بے پردگی ہوتی ہے, مرد و عورت جس طرح معاملہ ہوتا ہے, وہ رات بڑی اہم رات ہے. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے.
اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے انعام کی رات. جی, یعنی اس رات کو ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات گویا مزدوری عطا فرماتا ہے. ایک بار فرشتوں نے, رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو تو مزدوری پوری ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. یعنی اس رات سب مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے, بلکہ ایک روایت کے مطابق پورے رمضان میں جتنوں کی مغفرت ہوئی نا, آپ سوچے پورے رمضان میں کروڑوں اربوں بخشے جاتے ہوں گے اللہ کی رحمت سے, رمضان کی عید الفطر کی چاند رات اس تعداد کے مطابق سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. افران بھائی آپ مجھے بتائیں, اگر مثال کے طور پہ کوئی مزدور کسی سیٹھ کے یا مزدوری کرے اور جس دن مزدوری ملنی ہے اسی دن بھاگ جائے تو لوگ کہیں گے نا بے وقوف ہے. اچھا یا بھاگے نہیں, اسی دن سیٹھ کو ناراض کرنے والے کام کرے, بدتمیزی کرے اور جو وہ کہے اس کی بات نہ مانے, تو لوگ یہی کہیں گے یار اللہ کے بندے جس دن تجھے سیلری ملنی تھی, جس دن بونس ملنا تھا, جس دن تجھے مزدوری ملنی تھی, اس دن تو زیادہ تجھے توجہ دینی چاہیے تھی. اور ہم عجیب کام یہ کرتے ہیں کہ وہ چاند رات ہی اللہ کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بہت بری بات ہے. اور میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کی انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, جس نے عیدین کی رات, صرف عید الفطر کی نہیں عید الاضحیٰ کی رات بھی, یعنی دونوں راتیں کہلاتی ہیں, یعنی عیدین یعنی دونوں عیدوں کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا, یعنی وہ رات عبادت میں گزاری, اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اب ذرا آپ غور کریں کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا. یہ چاند رات عبادت کرنے کا ثواب ہے. تو بہرحال اب آپ بھی نیت کر لیں, میں بھی نیت کرتا ہوں. اچھا اب ہوتا یہ ہے, چلیں چاند رات عبادت بعض اوقات نہیں ہوتی, انسان کو عید کی نماز کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے, تو کم از کم عشاء جماعت سے پڑھ لے, فجر جماعت سے پڑھے اور سو جائے, تو جو عشاء جماعت سے پڑھے اور فجر جماعت سے پڑھے تو وہ ساری رات عبادت کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. تو اس رات عبادت کریں, ذکر و اذکار کریں. ایک اور خوبصورت روایت سناتا ہوں, حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب وہ پانچ راتیں کون سی, غور سے سن لیں آصف بھائی. ذوالحجہ شریف کی آٹھویں, نویں اور دسویں رات, یعنی اس طرح یہ تین راتیں ہو گئیں. پھر چوتھی عید الفطر کی رات, یعنی تین راتیں تو عید الاضحیٰ کی ہو گئیں, پھر عید الفطر والی رات جو یہ چاند رات ہماری رمضان کے بعد جو آنی ہے, اور پانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں رات, یعنی پندرہ شعبان, عید الاضحیٰ کی آٹھویں, نویں اور دسویں رات, یعنی وہ ایک عید سے پہلے والی رات ہو گئی اور دو اور پہلے والی, یعنی ٹوٹل تین کنٹینیو راتیں ہیں. اور اب جو رات آ رہی ہے انشاءاللہ عید الفطر کی رات, یہ پانچ راتیں جو شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب آپ سوچو یار یہ کتنی اہم رات ہے اور ہم اسے ضائع کرتے ہیں. تو چاند رات سے آپ نے کہا نا شروع سے بات کریں, تو چاند رات ہم نے انشاءاللہ عبادت میں گزارنی ہے. ارے ابھی تو آنے تو دے, ابھی تو چاند رات ہوئی ہے آصف بھائی, ابھی صبح عید کی نماز. میں آپ فکر نہیں کریں, میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تو انشاءاللہ میرے پاس بڑی پیاری کتاب ہے, میں اسے بیان کر دوں گا آپ کو.
فطرے کے مسائل بھی,
ارے ہاں ہاں آپ کا فطرے کا, یہ میں نے کہا نا فیضان عید الفطر کمال, امیر علیہ سنت نے پورے عید الفطر کے حوالے سے سارے مسائل لکھے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو دیکھ دیکھ کے آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. اچھا اب عید کی نماز کو جانا ہے, تو عید کی نماز کو جانے کے لیے پہلے تو ظاہر ہے غسل کریں گے, عید کا دن ہے, نئے کپڑے پہنے, نئے کپڑے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائیں, ناخن وغیرہ تراش لیں. اچھا لیکن عید کی نماز کو جانے کی ایک بڑی پیاری سنت ہے, عید الفطر جو ہے نا جب اس کی نماز کو جاتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کچھ میٹھا کھا کر جاتے تھے, ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی جاتے وقت کچھ میٹھا کھا لیں, کھجور ہی کھا لیں, تو تاک عدد میں کھائیں, ایک, تین یا پانچ, ٹھیک ہے؟ اور جب عید الاضحیٰ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں بقرعید پہ جب جاتے تھے نماز پڑھنے تو اس میں کچھ تناول نہ فرماتے تھے, قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت سے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھے کہ کھانے کی ابتدا فرماتے. تو اس بار آپ نے عید کی نماز کے لیے جانا ہے تو کچھ تھوڑا سا میٹھا سنت کی نیت سے, ویسے نرمدی بندہ ناشتہ کرتا ہے لیکن اب میٹھا سنت کی نیت سے کھائے گا تو سنت کا ثواب مل جائے گا, ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر ایک راستے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے, دوسرے راستے سے آتے, تو آپ کہاں پڑھنی ہے عید کی نماز اس بار؟
انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز.
فیضان مدینہ تو قریب ہی ہمارے, تو ابھی سنت پر عمل کرنا ہے ہم نے. پتہ کیا کیجیے گا, اپنے گھر سے ایک راستہ تو ادھر سے فیضان مدینہ جانے کا ہے نا, اور ایک ادھر سے بھی گھوم کے جاتا ہے, تو سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے.
عبدالحبیب بھائی اس کی کیا وجہ ہے, یہ آپ نے کیسے بیان کر دیا کہ اس راستے سے جائیں اس راستے سے آئیں, یہ کیا ہے معاملہ؟
میں نے تو بیان نہیں کیا نا, یہ تو یہ, ہاں میں عرض کرتا ہوں آصف بھائی تسلی رکھیں. اصل بات یہ کہ میں نے بیان نہیں کیا, یہ کتابوں میں لکھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اب اس کی جو لاجک ہے نا, اس کی جو حکمت آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اب حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں کفار بھی ہوتے تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے عید پڑھنے جاتے سارے مسلمان جاتے, دوسرے راستے سے عید پڑھ کے آتے تو جو کفار ہوتے تھے وہ دیکھتے کہ مسلمان اپنی عید منا رہے ہیں, یعنی شان و شوکت کا اسلام کا اظہار ہوتا تھا, لوگوں کو پتا چلتا تھا, ایک جس کو کہ رونق ہوتی تھی. تو یہ بڑا پیاری لاجک ہے کہ مسلمان, اچھا پھر کیونکہ ہم جاتے ہیں جب عید الاضحیٰ میں جاتے تو بلند آواز سے تکبیر پڑھ کے جانا سنت ہے, عید الاضحیٰ عید الفطر میں نہیں ہے, عید الاضحیٰ میں جب جائیں نا بقرہ عید میں تو سنت یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں. تو اب بندے راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں پھر واپس دوسرے راستے سے آ رہے ہیں, تو سب کو پتا چل رہا ہے نا مسلمانوں کی عید ہے. ہاں عید الفطر میں ہم جب جائیں گے تو یہ تکبیر آہستہ آواز سے ہم پڑھتے ہوئے جائیں گے, تو یہ سنت پر بھی اس بار عمل کر لیں کہ جائیں ایک راستے سے واپسی انشاءاللہ. اور دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہم کیوں کر رہے ہیں, اب تو وہ شاید ماحول نہیں ہے کہ غیر مسلم ہمیں دیکھ رہے ہوں, یا ہمارے وطن میں تو مسلمان ہیں, لیکن وہ بات ہے نہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, میں تو اپنے نبی کی ادا کو ادا کروں گا, اس راستے سے جاؤں گا اس راستے سے آؤں گا, ایک دو منٹ زیادہ لگ جائیں گے سنت کا ثواب مل جائے گا, ٹھیک ہے؟ تو عید کی نماز. اچھا اب یوسف بھائی عید والے دن ایک وظیفہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے, وہ بڑا پیارا وظیفہ, اگر وہ بھی بتا دینا تو انشاءاللہ نماز سے پہلے وہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو اب یہ تو آپ نے فضیلت سنی نا آصف بھائی, آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا.
اچھا جی عبداللہ بھائی میں انشاءاللہ آپ کو فیضان عید الفطر سے عید کا وظیفہ بتاتا ہوں. جو شخص عید کے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اپنے فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں, اور جب وہ مرے گا
تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار جو ہے وہ داخل ہوں.
ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے کہ عمل تھوڑا کریں, اللہ کی رحمت تو دیکھو یار, تھوڑا عمل کریں اور ثواب کتنا زیادہ کہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوں گے. پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ فقط 300 بار, اور سب کو اسال کر دے, اور پھر انشاءاللہ جب یہ خود دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہو جائیں گے.
عبدالحبیب بھائی یہ فرمائیں, جیسے یوسف بھائی نے بتایا کہ عید الفطر والے دن سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا چاہیے, تو یہ کب سے کس ٹائم کو اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر ہے پڑھنے کے لیے یا کس وقت پڑھتے ہیں اس کو؟
عید کے دن میں پڑھنے کا ہے, تو آپ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. عید کی نماز کے بعد بندہ بعض اوقات سو جاتا ہے, بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں, تو نماز عید الفطر کو نکلے نا تو بس یہ تسبیح ہاتھ میں لے اور 300 بار پڑھ لے, 15-20 منٹ میں ہو جائے گا, تو انشاءاللہ اتنی ساری برکتیں مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہو گیا, ہم عید فطر کے لیے اب تیار ہو گئے, اب بات آپ کی آ گئی آصف بھائی, فطرہ.
انتظار کر رہا ہوں کہ آپ فطرے کے مسائل کا بتائیں.
بالکل بالکل, آپ ٹینشن نہ لیں, فطرہ جو ہے نا یہ واجب ہے, اور فطرے کے بارے میں یوسف بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں نا.
فطرہ واجب ماشاءاللہ آپ نے بتایا, اس کی واجب ہونے کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اس کا حکم فرمایا کہ ایک شخص کو حکم دیا کہ مکے کی گلی کوچوں میں جا کر اعلان کرو کہ فطرہ واجب ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ کس قدر مطلب لازم و ملزوم قرار دیا گیا, کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے. اب غور کریں کہ بندہ پورا رمضان جو ہے وہ عبادت کرے, روزے رکھے, نماز پڑھے, تراویح ادا کرے, لیکن جب تک وہ فطرہ نہیں دے گا جب تک اس کی یہ تمام عبادتیں جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی.
یہ معلق کیا ہوتا ہے؟
معلق سے مراد لٹکا ہوا رہنا, زمین و آسمان کے درمیان جو عبادات ہیں وہ ساری اس کا ثواب جو ہے وہ لٹکا ہوا رہتا ہے. جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے جب تک وہ آپ کی عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں, اس لیے فطرہ جو ہے.
اچھا, اب فطرے واجب ہونے کی تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے نا, شرعی طور پہ کانسیپٹس اور بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, فطرہ ہم نکالتے ہیں تو غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کی عید اچھی ہو جاتی ہے. اگر ہم کسی اچھی دینی مدرسے کو, کسی اچھی دینی تحریک کو دیتے ہیں تو ان تحریک والوں کا, ان مدرسے والوں کا بھلا ہو جاتا ہے. تو اس کی تو بے شمار لاجکس ہو سکتی ہیں, حکمتیں ہو سکتی ہیں.
کس طرح دیں اس کو, گندم کے حساب سے دیں, کھجور کے حساب سے دیں, یا کشمش کے حساب سے دیں؟
بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں, علماء نے اس کی چار کیٹیگریز بنا دی ہیں. پہلے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چار کیٹیگریز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں.
کشمش کے حساب سے 1600 روپے, کھجور کے حساب سے 1600 روپے, جو شریف کے حساب سے 320 روپے, گندم کے حساب سے 100 روپے. ان چاروں میں سے کسی بھی ایک مقدار کے مطابق صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معیار زندگی کے مطابق فطرہ ادا کریں اور بارگاہ الہی عز و جل سے زیادہ ثواب پائیں.
آپ نے دیکھا کہ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے گندم کی, پھر ہے جو کی, پھر کشمش اور کھجور کی. سب سے جو ٹاپ لیول پر جو ہے نا وہ کھجور اور کشمش, نارملی ان کے ریٹ برابر رہتے ہیں. آج کے دور میں یعنی اس سال 2016 میں گندم کا فطرہ 100 روپے کا ہے, لیکن کشمش اور کھجور جو ہے وہ 1600 روپے کا ہے.
تو 1600 روپے کا اگر ہم یہ فطرہ ادا کرتے ہیں تو سارے گھر والوں کا ادا ہو گیا فطرہ؟
ہاں, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ایک ہی بندے کا فطرہ ہے, یعنی 100 روپے کا بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور 1600 روپے کا بھی ادا کر سکتے ہیں.
کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 100 روپے والا فطرہ ادا کرنا ہے.
بھائی منیمم, اب سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو کم سے کم ہے وہ ادا کر دیں. آصف بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ذرا غور کریں, مجھے آپ بتائیں, اللہ تعالیٰ نے, میں اس بلڈنگ میں رہنے والوں کو تو جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا گھر ہمیں دیے ہیں, دنیا میں کروڑوں لوگوں سے اچھا بنایا ہے, ہے نا, اللہ کا احسان ہے نا ہم پر. اب ہمارا لائف اسٹائل تو بہت لگژری ہے, اور فطرہ ہم نے وہی دینا ہے جو ایک عام مسلمان بھی دے, تو یہ تو سمجھ نہیں آتا نا. اللہ نے جب رکھا لگژری ہے تو جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا, نعمتوں سے نوازا ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک انداز ہے کہ ہم فطرہ بھی جو ہے وہ اچھی کوالٹی والا دے. اللہ کی راہ میں دے رہے نا, تو 1600 روپے والا فطرہ دینے میں کیا حرج ہے؟ مال تو ہمارا اس سے کم نہیں ہو جائے گا, یہ ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع بھی ہوگا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوگا. میں نے تو نیت کی ہوئی انشاءاللہ ہمارے سارے گھر والے انشاءاللہ سب سے اچھی کیٹیگری والا فطرہ دیں گے. آپ کیا فرماتے ہیں؟
انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم بھی.
ہاں بالکل, دیکھیں نا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب اتنا نوازا ہے تو اس میں کنجوسی کیوں کرنی چاہیے, یہ تو ہم اللہ کی راہ میں دینا ہے, تو اچھا والا فطرہ دیں.
اچھا عبدالحبیب بھائی, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک بہت خوبصورت روایت آپ بیانات میں اکثر سناتے ہیں, اگر وہ بھی آپ بتا دیں.
اصل میں یہ جو خرچ کرنے والی بات ہے نا فرحان بھائی, اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں دل کھول کر کریں اور اچھی کوالٹی کا کریں. اگر میرا اور آپ کا یہ کانسیپٹ بن جائے نا کہ یہ میرا ہی مال ہے اور میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بکری بھجوائی اور آپ نے اسے ذبح کیا اور تقسیم کرنا شروع کیا. تقسیم کرتے کرتے غریبوں کو بانٹا, رشتہ داروں کو بانٹا, ایک چھوٹا سا پیس جو ہے وہ کندھے کے گوشت کا بچ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, اے عائشہ کیا بچا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا, میں آپ سے پوچھوں گا سمجھے کہ نہیں سمجھے. ہاں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا, سب بٹ گیا تھا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. سمجھ آئی بات؟
یعنی جو اللہ کی راہ میں گیا وہ بچ گیا,
جو بٹ گیا ہے وہی بچ گیا ہے. یعنی جو اللہ کی راہ میں بٹ گیا نا وہی ہمارا سیونگ ہے, وہی ہمارا اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. تو فطرہ دینا ہو تو اچھا دیں, زکوٰۃ دینی ہو تو خوش دلی سے دیں, اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے رہیں. لوگ کہتے ہیں یار میری زکوٰۃ میں نے پوری دے دی اب نہیں دینی.
اچھا عبدالحبی بھائی ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ اگر عید کی نماز کسی نے پڑھ لی فطرہ نہ دے سکا تو اب کیا اس کو اگلے سال ڈبل دینا ہوگا؟
جی بڑا اچھا سوال ہے. فیضان عید الفطر میں فطرے کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہیں, وہ میں شرعی رولنگ بتا دیتا ہوں. یہ تو کلیئر ہو گیا نا کون سا والا فطرہ دینا ہے. 100 روپے والا گندم کا فطرہ بھی آپ دیں گے تو ہو تو جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو ہم اچھے سے اچھا فطرہ دیں. اچھا صدقہ فطر جو ہے ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو.
عبدالحبی بھائی نصاب کیا ہے؟
آپ بڑا جلدی سوال کر لیتے ہو آصف بھائی, میں بتا رہا ہوں ابھی. نصاب
بس جو چیز سمجھ نہیں آتی بس دل جاتے فوراً پوچھ.
نہیں اچھی بات ہے لیکن میری بات تو پوری ہونے دینا انشاءاللہ. جی میں بتاتا ہوں. نہیں نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ہم میرے بھائی ہیں, جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو, یعنی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں, استعمال میں نہیں ہیں, ہمارا گھر گاڑی آفس کرائے کی چیزیں جو دی ہیں, استعمال کے برتن وغیرہ, یہ حاجات اصلیہ ہیں, اس سے فارغ ہو تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. یعنی اتنا اماؤنٹ, اور آج کے دور میں یہ تقریباً 33-34 ہزار روپے کے قریب بنتا ہے, یعنی 34 ہزار کے قریب. چلے چیک کر لیتے ہیں کہ آج کے دن کا جو ہے وہ نصاب جو ہے وہ کیا ہے. اچھا اب صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے آصف بھائی عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہاں بلکہ بچہ یا مجنون, بلکہ کسی کا بچہ ہو یا کوئی پاگل بھی گھر میں ہو نا, مجنون کہتے ہیں پاگل کو, وہ بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی جو ہے یعنی اس کا سرپرست وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. اچھا والد پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر ہے, مگر ماں اگر ہے تو ماں پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر نہیں, ماں اپنا صدقہ فطر خود دے گی, لیکن والد کا اپنے بچوں پر, اگر والد صاحب نصاب ہے تو اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. یعنی گھر میں آپ کے اگر 5 افراد ہیں تو آپ 5ों کا صدقہ فطر ادا کریں تو انشاءاللہ. ہاں آپ گھر میں کوئی بالغ ہے اور خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی امی کا, اپنے بچوں کا, اپنے والدین کا, سب کا صدقہ فطر آپ ادا کریں تو جو بالغ افراد ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ کو صدقہ فطر میں ادا کر رہا ہوں, ان کی اجازت لے کر آپ سب کا صدقہ فطر ادا کر دیں.
اچھا عبدالحبی بھائی ایک سوال آپ سے اور کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو؟
جی جی جی.
کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی سفید پوش ہے اور میں زکوٰۃ اس کو دینا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اس کی مالی حالیہ صحیح نہیں ہے, تو یہ بتانا اس کو ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟
ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ میں مفتی بھی نہیں ہوں اور شرعی طور پر جواب دینے کا اہل بھی نہیں ہوں, کیونکہ ہماری دعوت اسلامی میں نا بڑی پیاری تربیت ہے کہ سوال و جواب کی اجازت وہ دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کو ہوتی ہے, لیکن چونکہ آپ نے سوال ایسا کیا ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں, تو جو میں نے دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے سیکھا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کو زکوٰۃ دینی ہونا تو بتانا ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ بعض اوقات آپ کسی کو کہیں گے زکوٰۃ ہے تو یا تو وہ ناراض ہو جائے گا یا اس کی دل آزاری ہو جائے گی یا وہ ڈسہارٹ ہو جائے گا, اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. تو شریعت ہماری بہت پیاری ہے, اس میں علماء فرماتے ہیں کہ تحفہ کہہ کر بھی دے دیں کہ بھائی آپ کے لیے عیدی ہے یا آپ کے لیے تحفہ ہے, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ یہ کہہ دیں آپ کے لیے قرض ہے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے تحفہ بھی نہیں لینا, میں نے آپ سے عیدی بھی نہیں لینی, تو سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہیں یہ قرض ہے جب آئیں دے دینا, تو یہ قرض دے کر اب آپ دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے یہ قرض واپس نہیں لینا ہے, یہ آپ نے دے دی زکات, آپ یہ نیت رکھو گے کہ یہ واپس دے گا تو پھر زکات ادا نہیں ہوگی, آپ نیت کر لیں میں دے زکات رہا ہوں کہہ قرض رہا ہوں. اچھا جب دو سال بعد اس کے پاس پیسے آ جائیں اور یہ آپ کے پاس لے کر آئے نا کہ بھائی یہ قرضہ واپس کرنا, تو اس وقت بھی آپ لیں گے نہیں کہ بھائی وہ میں نے آپ کو معاف کر دیا, آپ رکھ لیں.
اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ اگر میں وہ لے لوں
نہیں, کیونکہ یہ آپ نے زکات دے دی نا تو یہ اس کی ہو گئی,
وہ نہیں ماننا تو پھر
نہیں, وہ پھر آپ دارالافتاء سے, میں نے کہا نا جتنا مجھے آتا ہے اتنا ہی بتاؤں گا نا, میں نے یہاں تک سیکھا تھا اتنا بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب بات چلی ہے سوال آپ کا تھا نا, اب آپ کی باری آ گئی ہے کہ عید کی تکبیر ہے, فطرے والا بات سمجھ آ گئی نا.
جی جی
ٹھیک ہے. اب عید کی نماز کا
عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں, سوال جواب تو ہوتے ہی رہیں گے. ماشاء اللہ آپ نے کچھ بیان بھی کیا ہے, آگے بھی آپ سے ان شاء اللہ ہم سوالوں کا جواب لیں گے. لیکن آپ ہمارے گھر آئے ہیں عبدالحبیب, آپ کی کوئی خاطر بھی نہیں کر پا رہے کہ روزے میں آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہم آپ کی کوئی خاطر بھی نہیں کر پا رہے.
چلے ان شاء اللہ اگلی بار میں روزے کے علاوہ آؤں گا, اور پھر جو اس بار نہیں کھایا نا وہ اگلی بار پھر مل کے چائے پی لیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ.
یہ فرمائیے گا کہ اگر عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی فطرہ نہ دے سکے تو پھر کیا وہ اگلے سال دے گا؟
نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اسی کتاب میں لکھا ہے اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا, بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے, تاکہ بعد میں بھی ادا کر دینا چاہیے. کہ اسے میں نے سنا ہے نا, میں عبادت معلق رہے گی تو جلدی جلدی ادا کر دیں تاکہ ہمارا یہ معاملہ پورا ہو جائے.
عبدالحبیب بھائی کیا یہ ضروری ہے کہ ہم عید والے دن ہی فطرہ دیں, ہم اس سے پہلے دن دے دیں تاکہ عید والے دن ہم جلدی جلدی میں غسل کرنا پھر گھر سے نکلنا کہ نماز نکل جائے گی تو اس سے پہلے ہی ہم ادا نہیں کر دیں؟ کیا اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں عبدالحبیب بھائی؟
اسی کتاب میں اس کا جواب بھی موجود ہے. جب بھی تو میں کہہ رہا ہوں جلدی سے لے لیجیے اس کتاب کو, فیضان رمضان کتاب کے صفحہ نمبر 484 پر ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے. یعنی صبح صادق بھی ہو گئی ہو, فجر پڑھ لی ہو آپ نے, اور اب آپ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں. اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن, بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا, اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے. تو آپ ابھی دے دیجئے, عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں اب آپ کی ٹینشن وہ والی باقی ہے نا, عید کی نماز کی. ٹھیک ہے, اب غور سے سننا ہے, تھوڑا ٹپیکل ہے. کیونکہ اصل مسئلہ پتہ ہے کہ عید کی نماز میں کنفیوژن کیوں ہوتی ہے, کہ ہم عید کی نماز سال میں ایک بار پڑھتے ہیں تو پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر مسئلہ یاد ہوگا پڑھ لیا ہوگا تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی.
میرے ساتھ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ وہ
اب
آپ سکھا رہے ہیں, لیکن میرے ساتھ ہر بار یہی ہوتا ہے کہ بس آجو باجو والے کو دیکھا, اس نے جتنی بار ہاتھ اٹھائی تکبیر کی اتنی بار میں نے تکبیر اٹھائی.
نہیں انشاءاللہ اس بار آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, لیکن آپ نے سننا غور سے تو پھر یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نماز. اچھا پھر یہ کتاب بھی لے لیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی. اسی کتاب کے فیضان رمضان کتاب کے صفحہ نمبر 486 میں, اور جس کا جو چیپٹر ہے فیضان عید الفطر, اس میں نماز عید کا مفصل طریقہ لکھا ہے.
تو ایک منٹ ذرا آپ ویٹ کر لیں گے, ذرا اس کو چھوڑ کے آ جاؤں.
پہلے نیت کس طرح کرنی ہے یہ غور سے سن لیجئے. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر, اگر عید الاضحیٰ کی پڑھنے تو کہیں گے نماز عید الاضحیٰ کی, 7-6 زائد تکبیروں کے. آصف بھائی 6 ہیں زائد تکبیریں,
6
زائد تکبیر, یعنی ایکسٹرا 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے لیے, پیچھے اس امام کے. یہ نیت ہو گئی. اب کانوں پر ہاتھ, کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور اللہ اکبر کہہ کر ناف کے پاس ہاتھ کو باندھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو لٹکا دیں گے. پھر ہاتھ کانوں تک اٹھانی ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, پھر ہاتھوں کو لٹکا دینا. یہ 2 ایکسٹرا ہو گئی نا, یہ تو عام نماز میں تو نہیں ہوتی نا. تیسری بار 2 ایکسٹرا ہو گئے تھے نا, پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے. اور اب یہ 3 زائد تکبیریں ہم نے 1 رکعت میں ادا کر لی. پہلے ثنا کے بعد 1 تکبیر کہی, پھر دوسری کہی, پھر تیسری کہی, اور اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں. اب تلاوت ہوگی, امام صاحب تلاوت کریں گے, اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے, اسی طرح سجود سجدہ وغیرہ کریں گے, اور اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی 1 رکعت میں ہم نے 3 زائد تکبیریں کہیں. یاد ہو گئی آپ کو, پہلی تکبیر دے کر ثنا پڑھی, پھر 3 ایکسٹرا تکبیریں دی, 2 میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کھول دیا, اور تیسری میں اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لیا. لیکن ایکسٹرا ہماری کتنی تکبیریں ہو گئی؟ 3. پھر رکوع جیسے نارمل کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, تو اب یاد یہ رکھنا ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو ہاتھ باندھیں گے جس طرح ہم باندھتے ہیں, اور امام صاحب اب تلاوت کریں گے. آپ نے تلاوت سننی ہے. ٹھیک ہے, جب تلاوت ختم ہو جائے گی نا تو نارملی تلاوت کے بعد جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہی غلطی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں بھی 3 ایکسٹرا تکبیریں سننی ہیں اور عمل کرنا ہے. تو اب امام صاحب جب تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہیں گے, آپ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. 1 ہو گئی, ابھی کتنی ہو گئی تکبیر زائد؟
4.
آصف بھائی یاد ہو رہا ہے آپ کو. اب 5ویں امام صاحب تکبیر کہیں گے, آپ نے پھر تکبیر کہنا ہے, پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اب کتنی زائد ہو گئی؟ 5 ہو گئیں. ٹھیک ہے, اب 6ٹی تکبیر جو ہوگی اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے, اب پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ کو نیچے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, 6 ایکسٹرا تکبیریں ہو گئیں. اب جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, آپ رکوع میں چلے جائیں گے, کیونکہ وہ رکوع میں جانا آپ کا نارمل طریقہ تھا. تو اس طرح آپ کی 6 زائد تکبیریں بھی ہو گئیں, اور آپ نے پھر باقی نماز نارمل انداز میں پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے سلام.
یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے آپ نے جو ہے وہ تکبیرات کہنی ہے, اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد آپ نے تکبیر
تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کرنا ہوگا کہ واقعی تلاوت سے پہلے پہلی رکعت میں تین تکبیریں زائد والی اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد زائد تکبیریں، لیکن پہلی رکعت میں پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر جو پہلی تکبیر ہے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تین تکبیریں شروع ہوں گی اور پھر ہم تلاوت سنیں گے چوتھی تکبیر یعنی کہنے کے بعد، اور اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے اس میں کیا ہوگا کہ پہلے پوری تلاوت ہم سن لیں گے امام صاحب کی، پھر تین زائد تکبیریں ہوں گی اور چوتھی تکبیر پر ہم رکوع میں جائیں گے. آصف بھائی کلیئر ہو گیا اب؟
الحمدللہ. لیکن حضرت آپ کی جیسی شخصیت ہمارے گھر پر آئی ہے تو میرے تو سوالات ختم ہونے کے نہیں ہیں. تو ایک سوال اور کرنا ہے آپ سے اگر آپ ناراض نہیں ہو تو. سوال یہ ہے کہ حضرت یہ اگر میری عید کی نماز ہی نکل جائے کیونکہ اب صبح صبح نیند میں سے اٹھنا پھر فٹافٹ غسل کرنا بھاگنا اور عید کی جماعت نکل گئی تو پھر اس کے حساب سے کیا کریں ہم؟
اس کتاب میں اس کا جواب بھی موجود ہے. یوسف بھائی ذرا آپ بتائیے.
فیضان رمضان میں امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ نماز عید کی جماعت ملی تو نماز ادا کرے، اگر جماعت دوسری جگہ نہ ملی تو پھر وہ نماز نہ پڑھے بلکہ چار رکعت جو ہے وہ چاش کی نماز کے ادا کر لے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آصف بھائی کہ عید کی نماز جو ہے نا وہ بغیر جماعت کے نہیں ہے. ہاں تو آپ کو پھر اب جماعت ڈھونڈنی ہوگی. اگر مثال کے طور پہ آپ کا پلان کسی مسجد میں جانے کا ہے اور وہاں جماعت نکل گئی تو فوری طور پہ چیک کر لیں. اسی لیے دیکھیے فائدہ ہے جو الگ الگ ٹائمنگ نمازوں کے رکھے جاتے ہیں نا اس کی دیکھیے یہ کتنی پیاری حکمت ہے کہ کسی کی ایک جماعت چھوٹ گئی تو وہ دوسری جماعت چلا جائے. تو عاشقان رسول کی مسجدیں تو ماشاء اللہ بہت بے شمار ہیں، تو کہیں ایک جگہ جماعت آپ کی چلی گئی تو دوسری جگہ جا کر جماعت پڑھ لیں. آصف بھائی اب تو آپ کے بہت سوال ہو گئے.
ماشاء اللہ آپ نے عید کے حوالے سے بہت اچھی تفصیلات اور کافی ایسی چیزیں تھیں جو پہلے ہمیں نہیں پتا تھی اب پتا چلیے. اب ایک اور کنفیوژن ذہن میں یہ ہے کہ دوپہر میں شام میں عید کے وقت ٹائم پاس نہیں ہوتا، کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی مصروفیت آپ بتائیں جس سے کوئی گناہ بھی نہ ہو اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے.
دو بڑی پیاری مصروفیات بتاتا ہوں. ایک تو امیر اہل سنت کمال شخصیت ہیں، آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں ایک ترغیب دیتے ہیں کہ عید کے تینوں دن مدنی قافلے میں سفر کیا جائے.
جب عید کے تین دن ملتے ہیں اس میں بھی ہم مدنی قافلے میں سفر کریں؟ عبدالحبیب بھائی ہم فیملی کو کیا جواب دیں گے؟ ہم فیملی کو گھما کے لے کے جائیں گے، بچوں کو گھمانے کے لے کے جائیں گے، عید کے دن ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے؟
دیکھیں بات تو آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں فیملی کو گھمانا پھرانا آج کا آپ کو پتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ تین دن حالات کیسے ہوتے ہیں، باہر بے پردگی کا دور دورہ ہوتا ہے، وہاں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، گناہ کر کے تو فیملی کو خوش نہیں کیا جائے گا. آپ مدنی قافلے میں نہ جائیں. یہ تو انہوں نے پوچھا کہ عید کے دن کیا کیا جائے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. تو امیر اہل سنت کی جو ترغیب ہے نا اس کی پہلے آپ فضیلت سن لیں، اس کی حکمت سن لیں، شاید پھر آپ خود ہی نیت کر لیں گے مدنی قافلے کی. تو تین دن مدنی قافلے میں آپ کیوں چاہتے ہیں ہم جائیں؟ ہوتا کیا ہے کہ پورا مہینہ رمضان میں لوگ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے جیسے میں نے کہا شیطان خود چھپتا ہے تو سب گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے، فلم شو تو سنیما آباد تو پارکس آباد اور بے حیائی. تو اب ایک طوفان آتا ہے، تو طوفان جب آتا ہے نا تو عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، طوفان کے سامنے مت کھڑے رہو. امیر اہل سنت بڑی زبردست نفسیات جو سمجھتے لوگوں کی جانتے ہیں کہ تیس دن کے بعد اگر تین دن جب طوفان آئے گا اس میں ہم سائڈ پہ ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، مدنی قافلے میں سفر کر لیں، تو چوتھی عید سے معمولات زندگی نارمل ہو جاتے ہیں، سب کام کاج پہ چلے جاتے ہیں. تو جو عادت رمضان میں بنی تھی، جو روحانیت ملی تھی، جو مسجد سے کنیکشن ملا تھا، کہیں ایسا نہ ہو تین دن گناہوں کے سیلاب میں وہ سب دھل جائے. تو امیر اہل سنت بڑی زبردست ترغیب دیتے کہ اگر ممکن ہونا، میں یہ نہیں کہتا گھر والوں کو ناراض کر کے جائیں، اگر گھر والوں کو محبت پیار سے سمجھا دیں اور ایک بار تین عید بھی مدینے کے قافلے میں گزار لیں تو شاید وہ جو آپ کی روحانیت ہے نا وہ کنٹینیو رہ جائے گی. ایک بات تو یہ، اگر آصف بھائی آپ کو گھر میں عید گزارنی ہے نا تو ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عید منائیے مدنی چینل کے ساتھ. مدنی چینل اس بار شاندار نشریات لا رہا ہے، میرا دعویٰ ہے بالکل آپ دیکھیں گے آپ کا اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا. ایک کے بعد ایسا ایک سلسلہ ہوگا کہ گھر کے تمام افراد بیٹھ کر چائے بھی پیتے رہیں، جب اہم شرعی بات ہو تو پھر ذرا ٹینشن ہو جائیے گا، ورنہ آپ گھر میں بھی بیٹھے رہیں اور ساتھ ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیں، آپ کی عید اس بار انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اب جب آؤں گا انشاءاللہ تو آپ میری چائے جو ہے وہ ڈیو رہی انشاءاللہ. انشاءاللہ
آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ.
جزاک اللہ خیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.